أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم سورة الکہف شروع ہوئی تھی اور ابتدائی 12 آیات بلکہ ابتدائی 8 آیات ہم نے پچھلے ہفتے کے دن پڑھی تھی اس سے اگلے کی آیات جو آج تلاوت کی گئی ہیں وہ ساری کے ساری ایک ہی موضوع سے متعلق ہیں یعنی اصحاب الکہف کا واقعہ ان کے اندر بیان کیا گیا ہے اور جب قرآن مجید میں پڑھ رہا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ تقریر نہ ہی ہو تو اچھا ہے انسان قرآن ہی پڑھتا رہے اور جناب اسی کو سنتا رہے تو یہ قرآن کا پڑھنا اور یہ قرآن کا سننا اصل تو ثواب کا کام یہ ہے ہماری تقریر تو ہوائیں ہیں ہوائی باتیں ہیں اڑ جاتی ہیں تو قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے باقی رہنے والا ہے سننے اور سنانے کے قابل ہے باتیں کم کرنی چاہیے، قرآن و سنت زیادہ بیان کرنا چاہیے. تو دل تو یہ چاہتا تھا کہ بیان کیا ہی نہ جائے اور قرآن مجید انسان پڑھتا رہے. بہرحال یہ ساری آیتیں میں نے اس لیے تلاوت کر دیں کہ یہ سب ایک ہی موضوع سے متعلق ہیں، اور ان میں اصحاب الکہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور تختی والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے؟ جب کہ یہ نوجوان غار کی طرف پہنچے، جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ حاصل کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دیجئے اور ہمارے کاموں میں ہدایت ہمارے لیے مہیا فرما دیجئے، تو ہم نے ان کے کانوں کو تھپک دیا. اس غار کے اندر کئی سال، گنتی کے سال، پھر دوبارہ ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت اس مدت کو زیادہ محفوظ رکھنے والی ہے جو انہوں نے یہاں گزاری. ہم آپ کو ان کی خبر سناتے ہیں حق طریقے سے. یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا. اس وقت جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بہت دور کی بات کریں گے، بے شک نہیں ہا اولئک قوم، یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں اور یہ ان معبودوں پر کوئی کھلی دلیل نہیں لا سکتے، تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا کہ جو اللہ تعالی کے اوپر جھوٹ کا بہتان باندھے. اور جب تم لوگوں نے ان قوم کے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان کے معبودوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اللہ کے سوا، تو اب تم غار کی طرف پناہ حاصل کرو تاکہ تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کو پھیلا دے اور تمہارے معاملے میں نرمی تمہیں مہیا کر دے. اور اے مخاطب، تم دیکھو گے کہ یہ دھوپ جب نکلتی ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف کو بچ کر نکل جاتی ہے، اور جب یہ دھوپ یا سورج غروب ہوتا ہے تو دھوپ بائیں طرف سے کترا کر نکل جاتی ہے. اور یہ لوگ اس غار کے کھلے حصے میں تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے ہرگز کوئی دوست ہدایت دینے والا نہیں پاؤ گے. اور اے مخاطب، تم ان کو خیال کرو گے کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہوتے تھے، اور ہم ان کو کروٹیں دلاتے رہتے تھے دائیں جانب اور بائیں جانب، اور ان کا کتا اپنے بازو پھیلایا ہوا تھا باہر چوکھٹ پر. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو تم ان سے منہ موڑ کر بھاگتے اور ان سے تمہارے دل روب سے بھر جاتے. اسی طریقے سے ہم نے دوبارہ ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنے دیر ٹھہرے رہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ٹھہرے رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. وہ کہنے لگے کہ تمہارا پروردگار ہی جانتا ہے کہ تم نے کتنا وقت گزارا، تو تم اپنے آپ میں سے کسی ایک کو یہ چاندی دے کر بھیجو شہر کی طرف، اور وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے اور وہ کھانے اس کھانے سے رزق تمہارے پاس لے آئے، اور اسے چاہیے کہ نرمی سے جائے اور تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ دے، بے شک ان وہ لوگ اگر تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے تو تمہیں پتھروں سے ہلاک کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس لوٹا دیں گے، اور اس وقت میں تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اس طریقے سے ہم نے ان اصحاب الکہف پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شبہ نہیں ہے، جبکہ وہ آپس میں ان کے معاملے میں اختلاف کر رہے تھے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت تعمیر کر دو، ان کا پروردگار ہی ان کا حال جانتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو اپنے معاملے پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کی جگہ کے اوپر ایک مسجد تعمیر کریں گے۔ یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور وہ کہیں گے کہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، بن دیکھے بغیر نشانہ دیکھے، اور یہ لوگ کہیں گے کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی گنتی کو زیادہ جاننے والا ہے، اور ان کو جاننے والے نہیں ہیں مگر تھوڑے۔ تو آپ ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کیجئے، اور ان کے بارے میں ان کافروں سے سوالات نہ کیجئے، اور آپ کبھی بھی کسی کام کے لیے یہ نہ کہا کیجئے کہ میں یہ کل کام کروں گا، ہاں مگر یہ اللہ چاہے۔ اور اگر آپ بھول جائیں تو اپنے پروردگار کو یاد کر لیا کیجئے، اور یہ کہہ دیا کیجئے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے میری رہنمائی کرے گا اس سے قریب ترین ہدایت کے راستے کی۔ اور یہ اصحاب الکہف اپنے غار میں ٹھہرے رہے 300 سال، اور 9 سال کا انہوں نے اور اضافہ کیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ کتنی مدت ٹھہرے رہے، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بن دیکھی باتیں، وہی دیکھنے والا ہے، وہی سننے والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ یہی آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ہم نے آج پڑھی تھی۔ اب یہ جو آیات ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہوا کہ اصحاب الکہف سے متعلق آیات تھیں، اور خلاصہ اس واقعے کا اکثر حضرات جانتے ہی ہیں کہ کچھ نوجوان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ ایک بت پرستوں کا علاقہ تھا، اور یہ بات ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے کچھ بعد کی، کہ جو دین حق تھا اس زمانے میں عیسائیت وہ پھیل رہا تھا، اور اس کے ماننے والے آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ تو ایک علاقہ تھا کہ جہاں یہ نوجوان رہتے تھے وہاں بت پرستی کا زور تھا، اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہاں ان نوجوانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مختلف ذرائع سے ان کو دین حق کی اطلاع بھی ہوئی ہو۔ چنانچہ ان میں سے ایک نوجوان جو تھا اس نے یہ بت پرستی چھوڑی اور ایک جگہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب علاقے کے سارے لوگ بت پرستی کے لیے جمع ہوتے تو وہ وہاں سے ہٹ کر ایک جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا۔ پھر ایک اور نوجوان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، اس نے بھی بت پرستی چھوڑی، وہ بھی یہاں آ کر بیٹھنے لگا۔ پھر ایک اور نوجوان، پھر ایک اور نوجوان، آہستہ آہستہ یہ نوجوان جمع ہوتے چلے گئے، اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ بت پرستی جو ہے یہ گناہ ہے، اور حق جو ہے وہ توحید ہے، اللہ سبحانہ وحدہ لا شریک لہو ہے، یکتا ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان نوجوانوں میں سے کچھ نوجوان وہ بھی تھے جو بادشاہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع ہوئی کہ ان نوجوانوں نے بت پرستی کو چھوڑ دیا ہے اور توحید اختیار کی ہے، تو اس بادشاہ نے ان کو بلایا اور بلا کر ان سے بات کی، اس کو قرآن مجید نے ذکر کیا کہ اسقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، کہ ہمارا پروردگار تو وہ پروردگار ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پالنے والا ہے، اور ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود قرار نہیں دے سکتے. اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود قرار دیں گے تو یہ عقل سے بہت دور کی بات ہے. بادشاہ نے ان کو ڈرایا، دھمکایا اور ان کو طرح طرح کی تکلیفوں کی دھمکیاں دیں، اور کہا کہ ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں کہ تم اس توحید کو ترک کر دو، دوبارہ بت پرستی کی طرف آ جاؤ، ورنہ تم لوگوں سے انتقام لیا جائے گا. یہ نوجوان جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اب ہمارے لیے اس بستی کے اندر رہنا ممکن نہیں رہا، اور اب ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اپنی زندگی توحید پر اور رسالت پر گزارنی ہے، دین حق پر گزارنی ہے، تو ہمیں یہ بستی چھوڑنی ہوگی. چنانچہ انہوں نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا، اس بستی کو چھوڑا اور بستی سے نکل کر روانہ ہوئے، ایک غار میں پہنچے. اس غار میں یہ پہنچ کر انہوں نے آرام کا ارادہ کیا اور اس غار میں جا کر یہ لیٹ گئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی، اور ایسی عجیب و غریب نیند کہ 309 سال تک قمری حساب سے اور 300 سال تک شمسی حساب سے مسلسل سوتے رہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ قدرت اور اس کا معجزہ تھا کہ 300 سال تک یہ حضرات سوتے رہے، اور اسی میں یہ کروٹیں بھی بدلتے رہے. اور دور سے اگر کوئی آ کر دیکھتا تھا تو باہر ایک کتا تھا ان کا، اور کتے نے جو پشت تھی وہ غار کی طرف کی ہوئی تھی اور اس کا رخ سامنے تھا اور یہ اندر لوگ تھے. دور سے اگر کوئی دیکھتا تھا تو محسوس ہوتا تھا کہ کچھ لوگ یہاں آرام کر رہے ہیں، اور کچھ ماحول بھی ایسا خوفناک سا تھا کہ کوئی قریب آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. اگر کوئی قریب آنے کی کوشش کرتا تو قرآن کے الفاظ کے مطابق وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا اور اس کا دل روب سے بھر جاتا. لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور یہ 300 سال تک مسلسل سوتے رہے. صرف سونا ہی معجزہ نہیں تھا، سوتے بھی رہے، اتنی لمبی عمر اور زندگی بھی برقرار رہی، بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ پیئے، اور جو کپڑے تھے ان کے وہ بھی اسی طریقے سے سلامت رہے، کپڑے تک ان کے خراب نہیں ہوئے، اور اسی میں یہ کروٹیں بھی بدلتے تھے. اور غار اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ، ایسے غار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا کہ وہ نہ اس کا جو دہانا تھا نہ مشرق کی طرف تھا نہ مغرب کی طرف تھا، بلکہ جنوب کی طرف تھا. اور سورج جب نکلتا تھا تو اس کی جو روشنی تھی یعنی دھوپ، وہ براہ راست غار کے اندر نہیں آتی تھی، اسی طرح جب وہ غروب ہوتا تھا تو بھی روشنی براہ راست غار پہ نہیں آتی تھی، اور روشنی جو ہے اور دھوپ دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے گزر جاتی تھی. غار کا دہانہ بڑا تھا لیکن آگے چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے کہ جن سے وہ ہوا گزرتی رہتی تھی. اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو سلایا اور بطور معجزے کے ان کو زندہ رکھا، بغیر کچھ کھائے پیئے 300 سال تک یہ زندہ رہے اور سوتے رہے. اب اس کے بعد اللہ تعالی نے دوبارہ ان کو کھڑا کر دیا. اب جب یہ کھڑے ہوئے اور اٹھے، ایک دوسرے کو دیکھا تو یہ تو اندازہ ہوا کہ ہم کافی سوئے ہیں، کافی سو گئے. تو کہنے لگے کہ قالو لبی کم لبس تم، قالو لبسنا یوماً او بعض یوم، ہم کتنا دیر سوئے ہیں؟ کسی نے کہا شاید آج دن بھر سوتے رہے ہم، کسی نے کہا نہیں شاید کچھ دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں. قالو ربکم اعلم بما لبستم، کہا چھوڑو پروردگار ہی جانتا ہے کہ کتنا سوئے. اب یہ ہے کہ کھانے پینے کا کچھ انتظام کرنا چاہیے، تو ایسا کرو کہ ایک آدمی جائے، یہ چاندی کا سکہ ہے یہ لے کر جاؤ، اور ذرا احتیاط سے جانا، ولیتلطف بڑے لطف سے جانا، نرمی سے جانا، طریقے سے جانا، ولا یشعرن بکم احدا، اور کسی کو اپنے بارے میں محسوس نہ ہونے دینا کہ ہم لوگ جو ہیں یہاں چھپے ہوئے ہیں. بہت احتیاط سے جائے، سکہ لے جائے، اور جو حلال کھانا کہیں سے تلاش کر کے لائے. ایوہا ازکا طعامن، کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے وہ لے کر آئے. بھئی یہ پیچھے ذرا نکالنا. جزاک اللہ. کہا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ. اب ان میں سے ایک ساتھی نکلا اور جناب اب وہ نیچے اترا. اب نیچے اترا تو ہر چیز بدلی 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 بدلی. حیران کہ یا اللہ یہ کیا، میں کہاں آ گیا ہوں، کون سی بستی ہے یہ، ابھی تو ہم گئے تھے یہاں سے، بستی میں کیا انقلاب برپا ہو. خیر کسی نے کسی طریقے سے اس نے اندازہ کیا، ہمیں میری آنکھیں کبھی آنکھیں ملے کبھی کچھ کہ کیا ہو رہا ہے. خیر وہاں پہنچا اور ایک کھانے کی دکان پر، تنور پر، باورچی کے پاس پہنچا اور کہا کہ بھئی کچھ چیزیں دے دو. اندازہ کیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں. اور جناب پھر اس کو وہ چاندی کا سکہ دیا. اب اس نے جب چاندی کا سکہ لیا تو وہ دیکھتا رہا کہ چاندی کا سکہ کہاں سے آیا ہے تمہارے پاس. کہا تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ تو اس دور کا سکہ نہیں ہے، تو کوئی پتہ نہیں کتنے سو سال پرانا ہے. اب یہ بھی حیران کہ کیا ہو رہا ہے یہ، اور یہ کتنے سال ہو گئے، کیا ہو گیا. ادھر اس بستی کے اندر اب عیسائی حضرات کی حکومت تھی، جو مومن تھے، موحد تھے، مسلمان تھے، اس زمانے کے دین حق پر تھے، اور ان کے درمیان آپس میں یہ تنازع چل رہا تھا. اذ یتنازعون بینہم امرہم، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو صرف روح زندہ ہوگی یا روح کے ساتھ ساتھ جسم بھی دوبارہ زندہ ہوگا. تو زمانے کے بعض علماء یہ کہتے تھے کہ صرف روح جو ہے وہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور بعض کہتے تھے کہ نہیں، روح کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی زندہ کیا جائے گا. یہ وہی بحث ہے جو آج کل ہمارے یہاں بھی چل رہی ہے کہ عذاب قبر جسمانی ہوتا ہے یا روحانی ہوتا ہے. اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر جو ہے وہ روحانی ہوتا ہے مگر جسم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جسم پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، روح پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو زمانے میں بھی یہ بحث چل رہی تھی کہ جب دوبارہ قیامت قائم ہوگی اور دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا، تو یہ جو دوبارہ انسان پیدا ہوگا یہ صرف روحانی روح پیدا ہوگی یا وہ جسم بھی دوبارہ وجود میں لایا جائے گا. اب جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور یہ آدمی ان کا نمائندہ پہنچا، اور جناب اس کے بعد وہاں لوگوں نے کہا بھائی سکہ، اور پھر یہ، اور اس کے بعد پھر ان حضرات کے پاس وہ بستی والے آ گئے، ان کا اکرام کیا، ان کو لے کر گئے، اور پورے اس علاقے کے اندر جناب یہ بات پھیل گئی کہ یہ 300 سال پرانے لوگ ہیں جو یہاں اس غار کے اندر زندہ رہے. گویا اللہ تعالی نے یہ آنکھوں کے سامنے سب کو دکھا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی 300 سال بعد بھی اس آدمی کو کھڑا کر سکتے ہیں جسم اور روح کے ساتھ. روح کو بھی باقی رکھا جاتا ہے اور جسم جو ہے اس کو باقی رکھنے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی قادر مطلق ہے. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. تو یہ عجیب و غریب واقعہ تھا جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت اور اس کی کبریائی کھل کر نمودار ہوئی، اور یہ بات سب کے سامنے ظاہر ہو گئی کہ قیامت برحق ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے قائم ہونے کے بعد روح بھی زندہ کی جائے گی، اور روح کے ساتھ ساتھ جسم بھی ہوگا، اور بعثت جو ہے وہ روح مال جسد کی ہوگی. یہ ہے خلاصہ اس واقعے کا جو ان آیات کے اندر بیان کیا گیا. اب یہ واقعہ کہاں ہوا اور یہ غار کہاں تھا، بڑی اس کے بارے میں تحقیقات ہوئیں اور بڑی بحثیں ہوئیں، اور جناب اس کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی اس پر بہت صفحات تحریر فرمائے ہیں، اور حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں بڑی بحث کی ہے، اور جتنے مفسرین ہیں قدیم اور جدید انہوں نے اس موضوع پر بڑا کلام کیا ہے. تو یہ بات کہ وہ غار کہاں تھا یا کہاں ہے، اس کے بارے میں 3 قول زیادہ معروف ہوئے. ایک قول یہ کہ یہ ترکی کے علاقے میں تھا، ترکی کے علاقے میں، اور جو مسیحی مآخذ ہیں انہوں نے اسی کو ترجیح دی، کیونکہ یہ واقعہ عیسائیوں کے ہاں بھی طے شدہ ہے. تو انہوں نے اس بات کو زیادہ ترجیح دی یہ ترکی کے علاقے میں ہے. کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ نہیں یہ واقعہ اندلس کی طرف پیش آیا اور اندلس کے قریب ایسے غار ہیں کہ جن میں سے ایک غار کے اندر اس کا امکان ہے کہ یہ اصحاب الکہف کا غار ہو. لیکن جو تیسرا قول ہے اسی کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا اور اصحاب التحقیق نے اس کو اختیار کیا، اور وہ یہ کہ یہ غار جو ہے اردن کے علاقے میں خلیج عقبہ سے آگے واقع ہے، عمان سے کچھ آگے، اور وہاں طرح طرح کے یہ غار ہیں، ان میں سے ایک غار کے اندر یہ صفت ساری کی ساری پائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک محقق تھے تیسیر زبیان، اور وہ پاکستان بھی آئے، حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے اس موضوع پر ریسرچ شروع کی. اور پھر اردن کی کا جو محکمہ ہے آثار قدیمہ، سرکاری محکمہ، انہوں نے اس کا ساتھ دیا، اور تحصیل زبیان نے یہ تلاش کیا کہ وہ غار کون سا ہے. چنانچہ اس کے بعد اس کی کھدائی کی گئی اور اس کے قریب کی چیزوں کو صاف کیا گیا، تو تقریباً ساری نشانیاں جمع ہو گئیں کہ یہ وہی غار ہے، کیونکہ غار بالکل اسی طریقے سے ہے کہ نہ اس کا دہانہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، بلکہ وہ جو غار ہے وہ شمالاً جنوباً ہے، دہانہ اس کا جنوب کی طرف ہے، اور پچھلا حصہ جس میں چھوٹے چھوٹے خلا ہیں وہ شمال کی طرف ہے، اور دہانہ جو ہے وہ جب داخل ہوں تو ایک فجوہ ہے، ایک کھلی جگہ ہے، اور پھر دائیں طرف بھی کچھ جگہ ہے اور بائیں طرف بھی کچھ جگہ ہے، اور پھر وہاں کچھ ہڈیاں بھی ملیں، کچھ آثار بھی ملے، کچھ سکے بھی برآمد ہو گئے. پھر وہ جو غار ہے اس کے اوپر جو پہاڑ ہے، کیونکہ پہاڑی کے اندر تو غار ہوتا ہے، اس کے اوپر جہاں پہاڑ ہے تو اس وہاں ان کو محسوس ہوا کہ یہ کوئی یہاں کوئی عمارت تھی. اب انہوں نے جب اس کو صفائی کی اور پتھر ہٹائے اور مٹیاں ہٹائیں تو وہاں سے وہ جناب ایک عبادت کے جو قدے کے ستون نمودار ہوئے. بعد میں پتہ چلا کہ ایک زمانے میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ان کی مسجد تھی، اور جب ان کا زمانہ ختم ہو گیا وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اسلام کی بعثت کے بعد، تو پھر اس کو تبدیل کر دیا انہی لوگوں نے مسجد میں، اور پھر مسجد وہ رہی اور اس میں وہ مسجد کے سارے آثار مل گئے. اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. تو اب زیادہ تر اصحاب التحقیق کا خیال یہ ہے کہ یہ جو غار ہے یہ اردن میں، اردن کے قریب ہے، اور اس موضوع پر اب کتابیں بھی کافی چھپ گئی ہیں اور عربی زبان میں اس پر ریسرچ کا بڑا کام ہوا ہے. ایک تو یہ بات تھی کہ یہ غار کہاں ہے، دوسرا یہ کہ اصحاب الکہف کی تعداد کتنی تھی، تو خود قرآن مجید نے ان کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ لوگ یہ کہیں گے کہ تین، اصحاب الکہف کی تعداد تین تھی، چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، لیکن یہ بات کریں گے رجمم بالغیب، بن دیکھے، بن دیکھے، بغیر سوچے سمجھے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. تو قرآن مجید نے یہ تینوں اقوال نقل کیے، پھر آگے فرما دیا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی گنتی کو زیادہ جاننے والا ہے. تمہیں اتنا علم نہیں، پروردگار کو علم ہے، لیکن آگے فرما دیا کہ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان اصحاب کہف کو نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ، یعنی تھوڑے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ علم ہوگا یا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے الحمدللہ میں بھی ان قلیل لوگوں میں شامل ہوں، فرماتے تھے کہ میں بھی ان قلیل لوگوں میں شامل ہوں، کہ الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ ان کی تعداد جو تھی وہ سات افراد تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب پہلی بات ذکر کی کہ تین اور چوتھا ان کا کتا، تو اس کو کہا سَيَقُولُونَ، کہ وہ کہیں گے، گویا اس کی ضعف کی طرف اشارہ کیا. اور جو دوسرا قول ہے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اس کے بارے میں فرمایا رجمم بالغیب، وہ بن دیکھے پتھر پھینکنے والی بات ہے، نشانہ کچھ ہے نہیں، آپ نے آنکھ بند کر کے پتھر پھینک دیا، رجمن بالغیب، کہاں جا کے لگتا ہے، لگ گیا لگ گیا، تکا جسے کہتے ہیں، لگ گیا لگ گیا، نہ لگا نہ لگا، تو یہ رجمن بالغیب ہے، گویا قرآن نے اس کی بھی نفی کر دی کہ یہ بھی ٹھیک نہیں. لیکن تیسرا فرمایا کہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد سات تھی اور آٹھواں ان کا کتا تھا. تو اس لیے اکثر اصحاب التفسیر نے اسی کو راجع قرار دیا ہے کہ اصحاب الکہف کی تعداد سات تھی اور آٹھ میں جو تھے وہ ان کے ساتھ کتا تھا جو خود بخود ان کے ساتھ آ گیا تھا. سوال مقدر کا جواب، خود بخود ان کے ساتھ آ گیا تھا، آ کے غار کے باہر بیٹھ گیا تھا، تو سات وہ تھے اور آٹھواں ان کا. اور یہاں صوفیہ نے، مفسرین نے اور مشائخ نے یہ بات بھی لکھی کہ دیکھو وہ کتا خود بخود آ گیا تھا ان کے ساتھ، اور آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا. تو لیکن چونکہ وہ اصحاب الکہف اولیاء اللہ تھے، اونچے درجے کے لوگ تھے، موحد تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر اپنی جان قربان کرنے والے تھے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا تھا، تو ان کو چونکہ عظیم لوگ تھے، تو جب وہ کتا ان کے ساتھ لگا، اس کتے کا بھی قرآن مجید نے ذکر کر دیا، وَقَلْبُهُمْ، کہ ان کا جو کتا ہے، بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اس نے اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں باہر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کے ذریعے سے ان کی حفاظت بھی فرمائی کہ وہ کتا باہر اس طریقے سے بیٹھ گیا. اور مفسرین نے لکھا جس طرح ان کی جان اور ان کے جسم اور ان کے کپڑوں کو محفوظ رکھا گیا، اسی طرح اس کتے کو بھی محفوظ رکھا گیا. اب وہ کتا جو تھا وہ باہر بھی اس طریقے سے بیٹھا ہوا تھا جیسے خوفناک کوئی بیٹھا ہوا ہے اور آنے والے کے اوپر حملہ کر دے گا. تو صوفیہ نے اور مفسرین نے فرمایا کہ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں تو کتنے ہی ہلکے درجے کے آدمی آپ کیوں نہ ہوں، جب بڑے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو ان لوگ بڑے لوگوں کی بڑائی جو ہے اور ان کے فیوض و برکات میں آدمی کو زبردست حصہ مل جاتا ہے، انہی کے اندر شامل ہو جاتا ہے. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. بہرحال یہ ہیں آیات جو جن کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اب دوبارہ ہم ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اور جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس میں جو بات اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہ بیان کرتے ہیں. شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اے مخاطب، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ غار والے اور تختی والے لوگ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ کیا مطلب؟ اے مخاطب، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف قدرت کی عجیب نشانی، ٹھیک ہے تمہارے اعتبار سے قدرت کی عجیب نشانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی کوئی، اس میں کوئی عجیب والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ سب چیزیں عادی چیزیں ہیں. تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. اب یہاں اصحاب الکہف بھی فرمایا گیا اور رقیم بھی فرمایا گیا، تو اصحاب الکہف کا مطلب تو غار والے، یعنی وہ حضرات جو غار میں تشریف لے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی اور ایک طویل عرصے تک 300 سال تک وہ سوتے رہے، انہی کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے، انہی کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ رقیم کہتے ہیں رقم یرقم کے معنی ہوتے ہیں لکھنے کے، آپ نے بھی سنا ہوگا رقیم، رقیم میں سطور یہ عرض کرتا ہے جی، تو ان سطور کا لکھنے والا، تو رقیم کہتے ہیں لکھنے والے کو. رقیم کا مطلب ہے لکھی ہوئی چیز، اور رقیم جو ہے اس لوح کو اور تختی کو بھی کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی چیز لکھ دی جائے. تو روایات میں آتا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ کہ جس کے زمانے میں یہ لوگ غائب ہوئے تھے اور غار میں آ کر پناہ حاصل کی تھی، اس ظالم بادشاہ نے ان کے نام لکھ کر جگہ جگہ لٹکا دیے تھے کہ جہاں بھی یہ لوگ ملے ان کو گرفتار کر کے میرے پاس پہنچایا جائے۔ تو یہ غار میں پہنچے، وہاں پناہ حاصل کی، اس لیے ان کو کہا گیا اصحاب الکہف۔ لیکن چونکہ ان کے نام تختی پر لکھے ہوئے تھے، جگہ جگہ مشہور کیے گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی توجہ۔ دوسری توجہ یہ کی گئی کہ جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور معجزے کا عجیب نمونہ یہ لوگ ظاہر ہوئے، تو ان کے نام جو ہے وہ محفوظ کر لیے گئے تھے، اور اس زمانے کے بادشاہ نے ان کا نام اور ان کا نسب سب محفوظ کر کے اپنے ہاں لکھ لیا تھا کہ یہ قدرت کی عجیب نشانی تھی۔ تو چونکہ ان کے نام محفوظ کر کے لکھ لیے گئے تھے، اس لیے ان کو کہا گیا اصحاب الرقیم، کہ ان کے نام جو ہیں وہ محفوظ کر کے لکھ دیے گئے ہیں۔ تیسری توجہ، جس کو آج کل کے کئی حضرات نے اختیار کیا، کہ یہ رقیم اس بستی کا نام تھا جس بستی کے قریب یہ غار ہے، اور ہمارے اکابر میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے تیسیر زبیان اور دوسرے محققین سے نقل کیا کہ یہ غار اب جہاں واقع ہے اس کے قریب پہ جو بستی تھی اس کا نام تھا رجیب آج کل، اور رجیب جو ہے یہ رقیم کی بگڑی ہوئی شکل ہو سکتی ہے، کیونکہ قاف کو گاف سے بدل دینا یا قاف کو جیم سے بدل دینا یہ عربوں کے ہاں اکثر ہوتا رہتا ہے، قاف کو غاف سے بدل دیتے ہیں اور جیم سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہ رقیم تھا اصل میں، جس کو بعد میں وہ جو بعد میں بگڑ کر یہ بن گیا رجیب، جیسے کراچی کرانچی تھا کہتے ہیں، اور بھی کچھ اس کے بارے کلاچی تھا یا کیا تھا، تو وہ بگڑتے بگڑتے نام جو کہیں پہنچ جاتا ہے، تو یہ رقیم تھا جو بعد میں رجیب بستی کا نام پڑ گیا۔ لیکن اردن کی جو سرکاری حکومت ہے اس نے پھر دوبارہ اس بستی کا نام رقیم کر دیا ہے، کیونکہ اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اصل بستی کا نام رقیم تھا۔ تو قرآن مجید نے یہاں اصحاب الکہف بھی فرمایا اور اصحاب الرقیم بھی فرمایا، کہ آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ اصحاب الکہف والرقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب یہ نوجوان بستی کی جب یہ نوجوان غار کی طرف گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے دعا کی، فقالوا دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یاد کیجئے کہ جب یہ نوجوان غار کی طرف گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا کیجئے اپنی طرف سے رحمت، یعنی خاص رحمت، اور ہمارے لیے مہیا کر دیجئے ہمارے کاموں میں ہدایت۔ یہ مشہور دعا ہے اور ہمیں پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، اپنی رحمت میں ہمیں چھپا لیجئے، اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے، رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیجئے، ہمیں عطا فرمائیے اپنی طرف سے خاص رحمت۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے مہیا فرما دیجئے ہمارے کام میں ہدایت، ہمارے لیے ہمارے کام میں ہدایت ہمارے لیے مہیا فرما دیجئے، ہی لنا مہیا فرما دیجئے ہمارے لیے ہمارے کام میں ہدایت۔ کیا مطلب؟ کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے، جو کام کرنا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، اے اللہ وہ کام ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے۔ یہ عجیب دعا ہے، ہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور اسی سے ملتی جلتی دعا وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، وہ کیا ہے؟ اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ میری ہدایت میرے دل میں ڈال دیجئے۔ کیا مطلب اس کا؟ اب یہاں اتنے سارے ہم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، ان میں صلاحیت کچھ اور ہے، ان میں صلاحیت کچھ اور ہے، آپ میں صلاحیت کچھ اور ہے، آپ میں صلاحیت کچھ اور ہے. ہر آدمی کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، ساری انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، ساری کانیں ایک جیسی نہیں ہوتی. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، حدیث میں آتا ہے. ہر انسان مختلف ہے، ہر انسان کی صلاحیت مختلف ہے. کوئی جناب محدث بنتا ہے، کوئی فقیہ بنتا ہے، کوئی سائنسدان بنتا ہے، کوئی جناب ایٹم بم بناتا ہے، کوئی مجاہد بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کے خدمت کے مختلف راستے بنائے. ٹھیک، ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط رستے پر چل پڑے، صلاحیت تو اس کی کچھ اور تھی، کر کچھ اور رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ محنت زیادہ کرے گا، نتیجہ یا تو نکلے گا نہیں، یا نکلے گا تو بہت کم نکلے گا. اور اگر آدمی میں جس کام کی صلاحیت ہے اسی کام میں وہ چلا جائے، تو چونکہ صلاحیت اس کی اس کام میں ہے، تو اس کی صلاحیت ایک دم اس کو پھیلا دے گی، اس کے کام کو اجاگر کر دے گی، اور اس کو اس میدان میں کہیں سے کہیں ترقی کر جائے گا. اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے اندر کیا ہے صلاحیت، مجھے تو نہیں معلوم نا. یہ تو انسان کی صلاحیت ظاہر ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے، بہت جگہ آگے جا کر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن جوانی میں عام طور سے آدمی کو یہ اندازہ نہیں ہوتا. اب کیا کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھا دی کہ دعا مانگ لو، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ میرے رشد کا میرے اوپر الہام فرما دیجئے. الہام کا مطلب دل میں ڈال دیجئے، رشدی کا مطلب میری صلاحیت، میری ہدایت، کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے تاکہ جس سے میری دنیا بھی درست ہو جائے اور میری آخرت بھی درست ہو جائے. اور اس میں بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ ہر کام کا اہل نہیں ہوتا. نہ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ مجھے فلاں جیسا بنا دیجئے، کیونکہ پتہ نہیں ان میں کیا صلاحیت تھی یا ہے، اور آپ میں کیا صلاحیت تھی اور ہے. ہم ایک کی صلاحیت کو دوسرے کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. اس لیے آدمی کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری صلاحیتوں کو اجاگر کر دیجئے، جس کام میں لگنا میری دنیا اور آخرت کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یا اللہ وہ کام میرے دل میں ڈال دیجئے. اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم الہمنی رشدی. اور اصحاب الکہف نے جو دعا کی وہ بھی یہی کی، کیا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا فرما اپنی طرف سے خاص رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر دیجئے ہمارے لیے ہمارے کاموں میں سے صلاحیت، کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اب ان کو کیا کرنا تھا؟ ان کو سونا تھا، ان کو سونا تھا، اور سو کر ان کو نمونہ بننا تھا پوری بنی نوع انسان کے لیے، معجزہ بننا تھا، یہ صلاحیت تھی. تو انہوں نے جو دعا کی اللہ تعالی نے جناب ان کی صلاحیت اس میں لگا دی. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا فرما دیجئے اپنی طرف سے خاص رحمت، اور ہمارے لیے ہمارے کاموں میں سے ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے، مہیا فرما دیجئے کہ ہم کیا کام کریں. کتنی پیاری دعا ہے، اور یہ ہر ایک کو دعا کر، یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے، یا اللہ آپ ہیئ لنا من امرنا رشدا، مہیا کر دیجئے ہمارے لیے ہمارے کاموں میں سے صلاحیت اور ہدایت. اب جب یہ دعا مانگی، فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے ان کے کانوں کو تپکا دیا، سلا دیا. فضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کانوں کے اوپر تھپکی دی. حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی. اور مفسرین نے لکھا کہ مراد یہ ہے کہ گہری نیند سلا دیا، اس لیے کہ گہری نیند وہی ہوتی ہے کہ جس میں آوازیں آنا بند ہو جائیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سو رہا ہوتا ہے لیکن آوازیں مسلسل کان میں آ رہی ہوتی ہیں، لوگ کیا بات کر رہے ہیں. گہری نیند وہ ہوتی ہے کہ جس میں آنکھیں بھی بند ہو جائیں اور کان بھی بند ہو جائیں. شروع میں انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھ کھولنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، سو رہا ہوتا ہے تقریباً، لیکن تقریباً ہوتا ہے وہ. आवाजें आ रही होती हैं, फिर जब कान भी बंद हो जाते हैं, बाहर की आवाजें आनी बंद हो जाती हैं, इसका मतलब है कि अब ये गहरी नींद सो गया। और इसलिए माँ जो है अपने बच्चे को जब सुलाना चाहती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके कान को थपकी देती है, ताकि उसके कान में सिर्फ एक ही आवाज जाए, तप 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 तप, वो सो जाता है बच्चा। फज़रबना अला आज़ानिहिम, तो हमने उनके कानों पर थपकी दी, अल्लाह ताला ने खुद थपकी दी है। फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीन अददा, उस गार के अंदर कई साल तक, गिनती के साल सोते रहे सोते रहे। सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उनको खड़ा कर दिया, फिर हमने उनको खड़ा कर दिया। لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا, ताकि हमें इल्म हो जाए कि इन दो जमातों में से कौन सी जमात ज्यादा महफूज रखने वाली है उस मुद्दत को जितनी मुद्दत वो ठहरे रहे। आगे कुरान कहता है نحن نقص عليك نبأهم بالحق, हम आपको इनका किस्सा सुनाते हैं हक तरीके से, बरहक तरीके से। नहनु नकुस्सु अलैका, हम आपको इनका किस्सा सुनाते हैं बिलहक, हक तरीके से। इन्नहुम फितियतुन आमनु बिरब्बिहिम वजिदनाहुम हुदा, ये कुछ नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत में इजाफा फरमा दिया। अब यहां तीन जुमले कुरान ने इरशाद फरमाया, इन्नहुम फितियतुन, ये नौजवान थे। इसकी तफसीर में भी मुफस्सिरीन ने लिखा कि नौजवान जितना हक को कबूल करते हैं, बूढ़े लोग उतना हक को कबूल नहीं करते। और ये सिर्फ हक की बात नहीं, बातिल की भी यही बात है। हक हो या बातिल, नौजवान जितनी तेजी से उसको कबूल करता है, जो पुराने लोग हैं वो कबूल नहीं करते। जो भी अच्छी चीज आ रही हो या बुरी चीज, अच्छी तहरीक उठ रही हो या बुरी तहरीक उठ रही हो, है जी, तो उसमें जो सबसे ज्यादा उसको कबूल करने वाले लोग होते हैं वो नौजवान होते हैं। इसलिए कि जो बूढ़ा आदमी है जिसकी उम्र 50 साल गुजर गई, 55 साल हो गई, वो आदी हो चुका होता है अपनी अपनी बातों का, अपनी चीजों का, अपने रसूम और रिवाज का, अपने तरीके का। उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो 50 साल की जो उसकी फितरत है उसको वो बदले। लेकिन नौजवान जिसकी उम्र अभी 20 22 24 30 साल के अंदर अंदर है, तो वो अभी बहुत सारी चीजों का आदि नहीं हुआ होता। जब आदि नहीं हुआ होता तो उसके बदलने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं, खैर में भी और शर में भी, खैर में भी और शर में भी। अब यहां कुरान मजीद ने फरमाया कि इन्नहुम फितियतुन आमनु बिरब्बिहिम, ये बेशक ये नौजवान थे, आमनु बिरब्बिहिम, जो अपने रब पर ईमान लाए। बाकी सारे लोग जो थे वो मुशरिक थे, बुत परस्ती में मुबतला थे, मगर ये जो नौजवान थे, क्योंकि नौजवान थे ये सोचते और समझते थे, ये आदि नहीं हुए थे उस बुत परस्ती के, इसलिए अल्लाह सुबहाना व तआला ने उनको ईमान की तौफीक अता फरमा दी। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाने वाले थे वो भी अक्सर नौजवान थे, बूढ़े लोग कम ईमान लाए, क्योंकि वो तो अपने उसी शराब के, जुए के, शिर्क के, इन चीजों के आदि थे। लेकिन नौजवानों को जो उसके इम्कान ज्यादा होते हैं, आप लोग नौजवान हैं माशाल्लाह, नौजवानों की भारी तादाद यहां बैठी हुई है, आपके हक के कबूल करने के और आपके दाई बनने के इम्कान ज्यादा है। तो कुरान मजीद ने फरमाया इन्नहुम फितियतुन आमनु बिरब्बिहिम, वो नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए। और फिर आगे फरमाया वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया। क्या मतलब? सिर्फ ईमान ही नहीं बल्कि हमने उनको विलायत भी अता फरमा दी, उनको औलिया अल्लाह में बना दिया। एक मोमिन होता है और मोमिन होने के बाद फिर वो वली अल्लाह होता है, अल्लाह का दोस्त होता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। तो कुरान ने कहा कि ये नौजवान थे, अपने परवरदिगार पर ईमान लाए, फिर हमने इनकी हिदायत में और इजाफा कर दिया। बस आज इतना ही रखते हैं, अब उसके बाद मजीद तफसील है, अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह। والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يا الله يا أرحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. يا الله ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا بودا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.